تو یہاں پر بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ چاہنا کہ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ظاہر ہو اور کافروں کا کفر ٹوٹے اور میری صداقت کو تسلیم کریں، اور آپ کا اللہ کا یہ جواب دینا کہ یعنی یہ کہنا کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ جو ہے وہ نکالیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی محسوس مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز نظر آئے، جیسے کتاب، فرشتہ نظر آئے، تو اگر یہ معجزہ بھی ان کا پورا کر دیا جائے اور پھر اس طرح ان کو مجبور کیا جائے ایمان یہ لے آئیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ محسوس معجزے دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لائیں۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حق لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، پھر ان میں سے جو لوگ صحیح فکر سے کام لے کر حق کو پہچانیں اور اپنے آزادانہ اختیار کو چھوڑے اور ایمان لائیں، پھر اپنی سیرتوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، یہ ہے صحیح طریقہ کہ عقل فکر سے کام لے کر اپنے اختیار کو اللہ کے پاس دے کر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے نا۔ تو یہ ہے اللہ کا فطری طریقہ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ یعنی فطری طریقے کے بغیر نبی کے کتاب کے سے سمجھنے کی بجائے اللہ کی قدرت قاہرہ جو ہے، اللہ کا جو قہار ہے یا اللہ کا جو ہے وہ غلبہ ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے زور پر لوگوں کو ٹھیک بنایا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان تک دین کا پیغام پہنچائیں اور یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر یہ نہیں کرتے اور آپ ان کے نہ کرنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو اور اگر آپ کے پاس یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر آپ کوئی نشانی لے آئے، فقط یہوں بھی آیا یعنی کوئی نشانی یہ معجزہ جیسے یہ لکھی ہوئی کتاب اللہ تو نازل نہیں کر رہا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی فرشتہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق نہیں ہے کہ لوگوں کے معجزات، لوگوں کے مطالبات پورے کیے جائیں، ان کو معجزات دکھائے جائیں اور پھر وہ ایمان جو ہے وہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، خود مختاری دی ہے، ارادے کی قوت سے نوازا ہے، پھر نبیوں کو بھیجا، پھر کتابیں بھیجی تاکہ لوگ ان سے سمجھیں اور پھر دین کو قبول کر لیں۔ تو اگر اللہ نے لوگوں کو مسلمان بنانا تھا زبردستی، تو پھر نہ نبیوں کی ضرورت تھی نہ کتابوں کی ضرورت تھی، اللہ زبردستی لوگوں کو عذاب سے ڈراتا اور سارے کے سارے لوگ بیک وقت مسلمان بن جاتے، فرشتے اللہ نازل کرتا اور لوگ مسلمان بن جاتے۔ تو یہ اس چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ پھر ترجمہ سن لیجئے کہ اگر آپ سے ان لوگوں کی بے روخی برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبردستی عذاب دکھا کر فرشتوں کے ذریعے، جس طرح بھی اللہ چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں لوگ اپنی عقل اور بصیرت سے کام لے کر خود مسلمان ہوں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا آپ جو ہیں وہ نادان مت بنیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نادان مت بنے، یعنی ان کا مطالبہ کرنا اور آپ کا بھی یہ چاہنا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، جو ہے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ تم ان کے ایمان کی آرزو میں اتنے جذبات سے مغلوب نہ ہو جاؤ کہ معجزے کا مطالبہ جو ہے اس کو سمجھو کہ یہ پورا ہونا چاہیے اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی سنت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ گویا کہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن اصل میں اہل مکہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ وہ کیوں بار بار جو تھے وہ ایک بات کا جو تھے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی حسی معجزہ نظر آئے اور پھر وہ جو ہے وہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر جو ہے بتا دیا ہے کہ یہ فرمائشی معجزات کے ذریعے ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. تو پھر پیارے رسول کو کیا کرنا تھا؟ صبر کرنا تھا, ہے نا, معجزات کا انتظار نہیں کرنا تھا بلکہ صبر کرنا تھا. پھر فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, وہی لوگ بے شک اس کے سوا نہیں کہ جو لوگ جواب دیتے ہیں جو کہ سنتے ہیں, یعنی دعوت حق پر جواب وہی دیتے ہیں, یسمعون جو سنتے ہیں جو توجہ دیتے ہیں. والموتا, اور رہے مردہ, یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, رہے مردہ یا مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا. تو یہاں پر سننے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر زندہ ہیں, جن کے دل زندہ ہیں, اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں, جن کے اندر ایمان ہوتا ہے, دلوں میں ایمان کی گرمی, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی عقل اور فکر سے کام لے کر ایمان لاتے ہیں. اور جن کے دلوں پر دروازے, جن کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں, جن کے اندر جمود ہوتا ہے, تعصب ہوتا ہے, تو وہ بظاہر انسان ہیں لیکن ایسے ہیں جیسے کہ مرے ہوئے, کوئی احساس نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, لکیر کے فقیر ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اٹھائے گا, اور اس حالت میں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں, ایسے لوگ جو کہ دین کی باتیں سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, مردوں کی طرح ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ان کو جو ہے وہ اٹھاؤں گا, اور پھر یہ میرے دربار میں لائے جائیں گے, اور پھر حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی بظاہر زندہ ہیں لیکن ان کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہیں. تو ان کے ضمیر یا دل پر قرآنی آیتوں کا اثر نہ کرنا, ان کے اندر حرارت نہ ہونا, گویا کیسے کہ انسان پھر زندہ ہی نہیں ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی ہے, اور پھر ساتھ ہی یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر اللہ ان مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کرے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ حساب کے لیے لائے جائیں گے, حساب کتاب ان سے جو ہے وہ ہوگا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل زندگی یہ ایسی زندگی نہیں ہے کہ انسان یوں تو ٹھیک ہے, کھا پی رہا ہے, زندہ ہے, لیکن عام دنیا کی چیزیں دیکھے بھی, سنے بھی, پڑھے بھی, لیکن حق بات کے لیے کان جو ہیں وہ بہرے ہو جائیں, آنکھیں اندھی ہو جائیں, اور دل مردہ ہو جائیں. ایسی زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بڑا سخت حساب لوں گا. یعنی ساری باتیں سمجھتے ہیں, جہاں دین کی بات ہے تو کہاں ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہاں پر ایک طرح کی ایسے لوگ جو کہ دین سے جو ہے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈانٹ لگائی ہے, ان پر جو ہے وہ ایک طرح سے عذاب نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج یہ انکار کرتے ہیں تو موت کے ساتھ ہی غیب کے سارے پردے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. اس وقت یہ دیکھیں گے, پر تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا نا, تب فائدہ کچھ نہیں ہے. پھر ابونی کے مطالبات جو ہیں ان کو دوبارہ جو ہے دہرایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں مطالبات کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترے. لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ, عَلَيْهِ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آیت من ربہ, اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہ اترے. کون سی نشانیاں؟ جو آپ پڑھی چکی ہیں, کتاب جس کو وہ آسمان سے اترتا دیکھیں, یا لکھی ہوئی کتاب, یا کوئی فرشتہ, ہے نا, اس طرح کی باتیں. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتا ولکن اکثرہم لا یعلمون, کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ نازل کرے نشانی, اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तिला हैं। तो यानी क्या था उनकी निशानी का मुतालबा कि कोई ऐसा मौजा जो उनको नजर आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल वजह ये नहीं है कि ये इनको चूंकि मौजा नजर नहीं आया, यानी कोई फरिश्ता या लिखी हुई किताब या इनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ, ये इसलिए ईमान नहीं ला रहे, बल्कि असल वजह क्या है, वलाकिन अक्सर हम ला यालमून। तो अक्सर वजह इल्म की कमी है। असल वजह क्या है, ला इल्मी है, जहालत है। यानी जहालत की वजह से, नादानी की वजह से ये लोग ईमान जो है वो नहीं ला रहे। फिर फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी वला तायरी यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम। अब यहां पर जो है, अब पहली निशानी अल्लाह ताला बता रहे हैं, उनकी निशानियों का मुतालबा था ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि निशानी ये मांगते हैं तो निशानी देखें तो सही, कि जमीन में चलने वाला कोई जानवर, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी, कि यानी जमीन में चलने वाले किसी जानवर को ही ये देख लें, वला तायर यतीरु बिजना है ही, और परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को ही ये देख लें। जमीन पे चलने वाला कोई जानवर हो और ना ही कोई परिंदा जो कि अपने परों पर उड़ता है। तो जानवर कैसे चलता है, परिंदे कैसे उड़ते हैं, अल्लाह की ये निशानियां हैं ना। इल्ला मगर, उमामुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारी ही तरह के हैं, यानी इनकी किस्में भी ऐसी ही हैं जैसी के तुम्हारी। तो दरअसल यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए इंसानों, जिस जैसे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, जैसे अल्लाह तुम्हें रोजी देता है, इसी तरह अल्लाह ताला जो है इन जानवरों को भी अल्लाह ने पैदा किया, इन परिंदों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये सब अल्लाह की कुदरत और इल्म के तहत दाखिल हैं। और ये कितनी बड़ी निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं, पहले भी आप निशानियां सूरत निसा में भी पढ़ चुकी हैं ना, कि आसमान का पैदा करना, जमीन का पैदा करना, और अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जानवरों का चलना। अब देखे जो जानवर हैं कैसे अपने हाथ और पांव के ऊपर चलते हैं, और बेशुमार हैं, ऊंट को देख लें कैसा अजीमुल जुस्सा जानवर है ना, गाय को देख लें, गधे को देख लें, घोड़े को देख लें। तो उनके पास जो भी जानवर थे, कि एक इंसान है कि वो सिर्फ दो पाँव पे चलता है, और वो कैसे चलते हैं। तो कोई भी जो जानवर है, ये भी तो अल्लाह की निशानी है, कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कैसे सोते हैं, कैसे नस्ल जारी रखते हैं, कैसे जीते हैं। इंसान की तरह वो इतनी चीजें स्टोर नहीं कर सकते, उनकी अकल ऐसी नहीं है, पर ये भी तो अल्लाह की निशानी है। दूसरा, परिंदों को कह दिया कि कैसे उड़ते हैं ऊपर, अपने दोनों परों के ऊपर, दोनों जो है वो कंधों के ऊपर, भी जना है ही, किस तरह झुकते हैं। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मगर इसी तरह जैसे कि तुम्हारी ही तरह की जो है वो एक निशानी है। तो अल्लाह ताला ने दरअसल निशानी मांगने वालों को कायनात से ही निशानियां दे दी। बड़ी तफसील से इशारा किया कि तुम एक निशानी मांगते हो, खुदा की पूरी कायनात निशानियों से भरी पड़ी है। जमीन पर चलने वाला हर जानवर, फिजा में उड़ने वाला हर परिंदा अल्लाह की निशानी है, इंफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। अल्लाह की खालकियत, कुदरत, हिकमत, रबूबियत की ये निशानी है। तो जो अल्लाह इस तरह के अजीबो गरीब जानवर और परिंदे पैदा कर सकता है, तो वो अल्लाह ताला जो है वो, जब तुम इनकार कर रहे हो नबूवत का, किताब का और आखरत का, तो क्या वो तुम्हें पकड़ेगा नहीं, क्या तुम्हें वो पूछेगा नहीं कि तुम जो है वो क्या करते हो, तुम्हारे मामलात जो हैं वो क्या हैं। तो यहां पर भी इसी चीज की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये सब तुम्हारी ही तरह की चीजें हैं। जैसे इंसान अजीबो गरीब मखलूक है, इसी तरह ये भी मखलूक है। और मजीद लिखी हुई किसी किताब को नाजिल करने की जरूरत नहीं थी, ना किसी फरिश्ते को भेजने की जरूरत थी। कायनात निशानियों से भरी पड़ी है ना। मा फरत ना फिल किताबी मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। फरमाया, हमने इनकी तकदीर के नविश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। तो اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں اور ان کی جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے تقدیر کے نوشتہ جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ تو مفسرین جو ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں، دراصل اللہ رب العزت جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا انتظام جو ہے وہ کتنا ڈسپلن والا ہے، میں نے ان کی ضروریات کی فراہمی بھی کی ہے، ان کی رہائش کا بھی، جانور اور پرندوں کی رہائش کا انتظام ہے، ان کے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا فن ہے جو ان کے پاس ہے، تلاش اور جستجو کا بڑا عمیق جذبہ ہے، جیسے بلی کو دیکھے اندھیرے میں بھی اس کو جو ہے نا اس کی آنکھیں چمکتی ہیں، اس کو نظر آتا ہے، اور بلی جو ہے اس کو گوشت نظر نہیں آتا، اس کی خوشبو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے. اسی طرح بعض جانور ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کے کانوں کی آہٹ بہت تیز ہے کہ وہ کسی بھی آہٹ کو اپنے کانوں سے بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں، بعض دیکھتے زیادہ ہیں، بعض بھاگ سکتے ہیں بہت تیزی سے، ہے نا. تو جیسے اگر چڑیا ہے تو اس کا گھونسلہ بلندی پر ہے، اگر وہ اڑتی ہے وہ اڑ کر اپنے آپ کو بچاتی ہے، اسی طرح باقی کیڑے مکوڑے ہیں تو نیچے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات کے اندر ان چیزوں کا وجود ہے یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے اور ان کو کھانا بھی دے رہا ہے، اور یہ رب جو ہے یہ اتنا بہترین رب ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ضروریات ساری پوری کی جا رہی ہیں تو پھر ایسا بھی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف جو ہے نا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر یہ اللہ کی طرف جو ہے سب سمیٹے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب اللہ کی طرف جو ہے وہ سمیٹے جاتے ہیں؟ یعنی سب اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ حاضر کیے جائیں گے، سب مریں گے اور پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے. تو اس سے دراصل مراد یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ جو ہے وہ مارے گا بھی، قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ تمام جانور بھی زندہ کیے جائیں گے، قیامت کے روز تمام جانور، پرندے، باہائن زندہ کیے جائیں گے. جہاں تک اللہ کے انصاف کا تعلق ہے، اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام لیا جائے گا، ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام جب ہو چکیں گے تو اللہ ان کو حکم دے گا کہ سب مٹی ہو جاؤ، تب اس وقت تمام جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا. جس کا سینگ نہیں ہے، جس کا سینگ ہے وہ بغیر سینگ والی کو مار لیتی ہے نا بکری، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی حساب لے گا. اسی طرح یعنی دنیا میں انسان انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو دراصل یہ آیت بھی کہ جانور بھی اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. جانور شریعت کے مکلف نہیں ہیں، جانور اور چرند پرند جو ہیں وہ کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یہ تو صرف انسان اور جن ہیں، ہے نا. تو ان کو، ان سے عدل تو کیا جائے گا، لیکن جہاں تک معاملہ ہے مکمل عدل و انصاف کا اور جزا سزا کا، تو وہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے صحیح انداز میں حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس سب چیزیں لوح محفوظ میں، قرآن میں اجمالاً یا تفصیلاً موجود ہیں، تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عملوں کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ دراصل آیت بھی ایک طرف تو نشانی ہے اور دوسری طرف آخرت کی فکر دیتی ہے کہ لوگ اپنے اعمال جو ہیں ان کی فکر کریں اور ان کی جو ہے وہ درستگی کریں. کیونکہ یعنی یہ جتنے بھی جانور ہیں جب یہ کائنات میں اللہ کی نشانی کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں نا، اب غور کریں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں تو عجیب طرح کے پھول ہیں، پھل ہیں، چرند پرند ہیں تو رس ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان عقل سے کام لے اور ان کے ذریعے توحید کو پالے، آخرت کی فکر کرے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ کیسے ہیں؟ صُمٌّ، وہ بہرے ہیں. وَبُكْمٌ، اور وہ گنگے ہیں، فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ میری نشانیوں سے توحید کو پاتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا دراصل مطلب یہ ہے جیسے کوئی گنگا ہو، بہرا ہو اور اندھیرے میں ہو، ہے نا، تو اندھیرے کی وجہ سے اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا. اب اندھیرے میں ہے، وہ سن نہیں سکتا تو ہدایت کی بات کیسے سنے گا؟ گنگا ہے اس لیے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا. اور ایسا شخص کیا ہوگا؟ گمراہ ہی ہوگا نا. ہاں اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے، اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا شروع کر دے تو اس کو صراط مستقیم جو ہے وہ مل جائے گی. تو وہ تو کفار مکہ محسوس مطالبے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات پوری کی پوری میری نشانیاں ہیں، اس میں تم ان کے ذریعے جو ہے وہ توحید کو پالو. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. مَن یَشَ اللہ یُدْلِلْ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتا، جو اللہ کی نشانیاں جو ہیں اس کے ذریعے توحید اور آخرت کو پانا نہیں چاہتا، تو اللہ بھی ان کو اندھیروں میں بھٹکنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر ساری دنیا کے علوم جو ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو ان کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ہدایت ان کو ملتی ہے جو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہدایت نہ لینا چاہیں تو اللہ بھی ان کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا. وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ دکھا لگا دیتا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا اللہ کا چاہنا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بھٹکاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی آیتوں سے ہدایت حاصل نہ کرے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مختلف غلط فہمیوں میں الجھا دیتا ہے اور وہ دین سے دور ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ زولوجی ہے، بوٹنی ہے، بیالوجی ہے، جیالوجی ہے، اور سائیکالوجی ہے، اور اناٹمی ہے نا، مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں، مختلف علوم پڑھتے ہیں، بڑی سوشل سائنسز کا وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ ہے، لیبورٹریز ہیں، لیکن بڑی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ہدایت نہیں لاتے. آپ دیکھیں کہ ایک ڈائیور جو تھا انگریز، وہ سورت نور کی وہ آیتیں ہیں نا، اندھیرے پر اندھیرا، وہ والی، تو وہ ڈائیونگ کرتا تھا اور اس نے جب ان آیتوں کو اس کے ساتھ میچ کیا، اس نے کہا کہ اتنے سال پہلے یہ بات قرآن میں کہی گئی تھی، مجھے تو مطلب میرے علم کی بنا پر پتہ ہے کہ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر اندھیرا، پھر اندر روشنی، اور مجھے مطلب یہ بات جب اس کو پتہ چلی مسلمان ہو گیا. کہنے لگا یہ سچا کلام جو ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا کلام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سورت المائدہ میں یہ بات پڑھی کہ جب جہنمیوں کو عذاب ملے گا تو ان کی کھالیں جو ہیں وہ جلائی جائیں گی، جب ایک جل جائے گی تو بدلناہم علی جلودہم، اللہ دوسری کھالوں سے ان کو بدل دے گا. تو اس کے بعد جو ہے مورس بکائے اور دوسرے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بہت سال بعد بتایا کہ ہاں جو جب آگ جلتی ہے یا عذاب جب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اثر سکن پر ہوتا ہے، کن پر، کھال پر ہوتا ہے. تو اتنے سال پہلے قرآن نے یہ بات بتا دی. پھر اس طرح قرآن میں یہ بات ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، اور یہ کسی بھی جو ہے وہ جاتے ہیں نا اس کے اوپر سیارے پر، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں وہاں پانی ہے کہ نہیں، اگر پانی ہوگا تو وہاں پہ زندگی قائم رہے گی ورنہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ نے بہت پہلے یہ بات بتا دی. تو یہ کیا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یعنی یہ سارا کچھ مطالعہ کرتے ہیں لیکن ہدایت ان کو جو ہے نہیں ملتی، یہ ان کی بدنصیبی ہے، یہ ان کا تعصب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں میری کائنات بکھری پڑی ہے، ان نشانیوں کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرو. اور اگر ان نشانیوں کو کوئی دیکھے بھی اور پھر ہدایت نہ پائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں زبردستی اس کو ہدایت نہیں دوں گا. جو خود نہیں چاہتا پھر میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں، جو خود صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتا پھر میری صراط مستقیم بھی جو ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں پہنچ جائیں یا اس میں آ جائیں، پھر میں اس کو جو ہے وہ صراط مستقیم کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہوں. سورۃ البقرہ میں بھی اسی طرح کی آیتیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھی تھی، آیت 36 میں، جس میں یہ تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اب پھر دوسری نشانی جو ہے، پہلی نشانی کائنات سے تھی، دوسری نشانی کیا ہے؟ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه وغير الله تدعون ان كنتم صادقين. اب یہاں پہ فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ ارأيتكم، کیا تم نے غور کیا؟ تم غور تو کرو کہ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جائے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعت، یا آخری گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون، کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اب یہاں پہ توحید کی دلیل دی جا رہی ہے انسان کے اپنے نفس سے، انسان کی فطرت سے، اور یہ ناقابل تردید دلیل ہے. یعنی اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کا انکار کرتے، قرآن کا انکار کرتے، توحید کا، آخرت کا، پھر کہتے کہ تم عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہو. تو متا حاضل واد ان کن تم صادقین، بہت سی صورتوں میں کہ اچھا لاؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ذرا ان غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے بڑی جب مصیبت آتی ہے، او اتتکم الساعۃ، یا آخری گھڑی تم پر آ جائے، تو اس وقت تم کسے پکارو گے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، اپنے بتوں کو یا پھر اللہ کو؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منکرین حق کے نفس کے اندر جو دلیل تھی وہ دے رہے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے، کوئی موت، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی سمندر میں طوفان، کوئی پریشانی، تو اس وقت تم اللہ کے دامن میں ہی تو پناہ مانگتے ہو. بڑے سے بڑا مشرک بھی اپنے معبود کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتا ہے، کٹے سے کٹا دہریا تک خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے نا. تو جیسے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، جب مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ جو ہے وہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا، تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی راہ لی. راستے میں سخت طوفان آیا، کشتی خطرے میں گر گئی. پہلے پہلے تو جتنے کشتی کے لوگ تھے انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو اور اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا. جب طوفان کی شدت بڑھتی گئی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو؟ یہی تو بات ہے جس کا وہ نیک بندہ ہمیں کئی سال سے یہ بات جو ہے سمجھا رہا تھا کہ ایک اللہ کو پکارو، اور ہم اسے لڑ رہے تھے، خام خواہ لڑ رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ لمحہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا کہ وہ بات جو مجھے خشکی میں سمجھ نہ آئی وہ سمندر کی تری میں سمجھ آئی. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ، اگر میں آج اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور پھر مسلمان ہو جاؤں گا. اور کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے اس عہد کو جو ہے وہ پورا کیا. نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ بقیہ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں اور جہاد کرتے کرتے انہوں نے جو تھی وہ گزار دی. تو یہ ہے سچائی سے دین اسلام کو قبول کرنا. اور دنیا میں آج کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں، جب کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی مشکل وقت، جو بہت ہی پریشانی کا وقت ہو، اس وقت جو ہے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ एक दफा कोई फिजाई सफर कर रहे थे, जहाज बुलंदी पर था कि कोई ऐसा मसला हुआ कि पायलट ने ऐलान किया कि ये जहाज जो है ये गिर सकता है ना, तो कहते हैं पूरे जहाज में रोने चीखने की आवाजें आने लगी, लोग एक माफी मांगने लगे, यानी जो आपस में रिश्तेदार थे ना वो एक दूसरे से माफी मांगने लगे, कलमा पढ़ने लगे, दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला यानी हमें माफ कर दे और बचा ले, और कौन सा ऐसा तरीका कि अल्लाह ताला हम कैसे बच सकते हैं ना। तो यानी वो जब भी मुश्किल वक्त आता है तो फिर इंसान क्या कहता है कि आप मुझे खुदा के लिए माफ कर दें, भूल जाता है थोड़ी देर पहले की कैफियत का। तो ये आम हमारी कैफियत ऐसे क्यों नहीं होती कि आप मुझे माफ कर दें, या ये कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, या ये कि जो है वो अपने रवैये इंसान जो है वो दुरुस्त करे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है दूसरी निशानी जो है वो बता रहे हैं कि दूसरी निशानी क्या है कि अगर कोई मुसीबत आती है, या तुम तो कयामत मांगते हो ना, अजाब मांगते हो, तो अगर दुनिया में कोई भी मुसीबत परेशानी तुम पर आ जाए, या अतत को मुसात या आखिरी घड़ी तुम पर आ जाए, फिर बताओ तो कि उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी किस और को पुकारोगे, किसको पुकारोगे, इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, बल इयाहु तदऊना, बल्कि तुम उसी को तो पुकारते हो, यानी अल्लाह ही को पुकारते हो। इंसान का रवैया क्या है, मामला क्या है, जब भी मुश्किल आती है, जब भी परेशानी होती है, किसको पुकारता है, अल्लाह ही को पुकारता है। फयकफू मा तदऊना इलैहि इन शाअ व तनसाउना मा तुशरिकून, फिर क्या है, वो दूर कर देता है मा तदऊना इलैहि, जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो फिर अल्लाह क्या करता है, दूर कर देता है तुमसे वो मुसीबत, वो परेशानी, इंशा, अगर वो चाहे, यानी अगर अल्लाह चाहता है वो तूफान हटा देता है, वो मुसीबत वो परेशानी तुमसे हटा देता है, फिर तुम क्या करते हो, वतनसाउ नमा तुशरिकून, तो ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो, यानी उस वक्त अपने खुदाओं को, अपने शरीकों को तुम थोड़ी बुलाते हो, उस वक्त तुम किसको बुलाते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह को पुकारते हो। तो यहाँ पर इंसान को कहा जा रहा है कि काश इंसान अपनी इस फितरत पर ना आम दिनों में भी कायम रहे, मुसीबत से हटकर अच्छे दिनों में भी वो अल्लाह को याद करें, वो तौहीद को इख्तियार करें, वो आखिरत की फिक्र करें। लेकिन इंसान जो है पता नहीं क्यों जो है वो आम दिनों में अल्लाह को जो है वो याद नहीं करता, और आम हालात में तौहीद जो है उसको इख्तियार नहीं करता। फिर अल्लाह ताला जो है बताते हैं आयत 42 में, 42 से 45 तक कि अल्लाह ताला कौमों पर अजाब जब भेजता है तो उसकी सुन्नत क्या है, उसका तरीकेकार क्या है। क्योंकि अहले मक्का अजाब मांगते थे ना कि या तो हमारे मुतालबात पूरे करो, मोजजात दिखाओ, हम ईमान नहीं लाएंगे, या फिर तुम अजाब ले आओ। अल्लाह ताला ने उनके मुतालबात का जवाब दिया कि कायनात की निशानियां देखें, और साथ ही ये उनको डराया कि तुम अजाब मांगते हो, दुनिया में छोटी छोटी मुसीबतें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर बताया कि अजाब भेजने के लिहाज से मेरा मामला क्या है। मुलाकद अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका फ़ाख़ज़ना हुम बिलबासाई वद्दर्रा लअल्लहुम यतदर्रउन, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ रसूल भेजे। अरसलना, ना की जमीर किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, कि हमने बहुत सी कौमों की तरफ तुमसे पहले भी रसूल भेजे। तो उन कौमों ने क्या किया, अहले मक्का तुम्हारी तरह जब रसूलों को ना माना तो हमने क्या किया, फाखज ना हूं, फिर हमने उनको पकड़ लिया। किनको पकड़ा, कौमों को। किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, उनकी नाफरमानी, उनके इनकार की वजह से। और कैसे पकड़ा, बिल बासाई व दर्राई लअल्लहुम यतदर्रउन। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको जो पकड़ा तो सबसे पहले क्या किया कि उनकी तरफ तंगदस्ती भेज दी और बीमारी। बिल बासाई व दर्राई, मुसीबतें परेशानियां जो थी हमने उसकी तरफ जो थी वो भेज दी। अल्लाह ताला ने यहां पर बड़ी खूबसूरत हकीकत का जो है वो इजहार किया है कि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, कि जब किसी कौम में नाफरमानी का आगाज होता है تو اللہ ان پر ہلکے پھلکے عذاب بھیجتا ہے، ہلکے ہلکے عذاب، کبھی قحط کہ کھانا نہیں ملتا، کبھی بارشیں نہیں ہوتی، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی، کبھی کوئی ایسی بیماری بھیج دی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی بیماری کی وجہ سے نا مر رہے ہیں. تو یہ عذاب جو ہوتے ہیں نا بالباسائی و درا، یہ عذاب کی پہلی قسم ہے، ہلکا ہلکا عذاب. اور یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے. اور یہ تنبیہ کس لیے ہے؟ لعلہم یتدرعون، شاید کہ لوگ جو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے آگے جھک جائیں. کیا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے کا؟ کہ لوگ اللہ کی اس پکڑ سے ڈریں، اس سے توبہ کریں، عاجزی کریں. اور جب کوئی قوم متنبع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے سختی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا، فلولا پھر ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جاءہم باسنا جب ان پر ہمارا عذاب آیا، یعنی یہ بالباسا اور ودرا کا جب عذاب آیا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تضرعوا، کہ یہ لوگ عاجزی کے ساتھ ہمارے آگے جھکتے. انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، یعنی جب یہ ہلکے ہلکے عذاب آئے کہ قحط آ گیا، زیادہ بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، کوئی وبا آ گئی، بیماری آ گئی، لوگ مرنے لگے، یا اب آج بھی دیکھیں دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں زلزلے آتے ہیں، تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تضرعوا اللہ کے آگے جھک جائیں عاجزی کے ساتھ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک استغفار کرتے، توبہ کرتے، اپنے دامن کو پھیلاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ہے نا، تاکہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اللہ رب العزت نے فرمایا اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا، شیطان نے دلوں کی جو سختی تھی، ان کا توبہ نہ کرنا، گناہوں میں مست رہنا، اس پر شیطان نے ان کو خوب تھپکی دی. وزینا، مزین کر کے ان کے بدعملیوں کو دکھایا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے. یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں پر سختیاں کی، جب ان کو تکلیفیں دی، اور وہ دی تو اس لیے تھی کہ تکلیفوں سے گھبرا کر وہ توبہ کرتے، وہ اس میں فیل ہو گئے، سر انہوں نے رجوع کرنے کی بجائے اور سرکشی دکھائی، ہے نا، اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو تھپکی دے کر کہا کہ ما کانوا یعملون، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. تو وہ کیا کرتے رہے؟ بد عملیاں جو تھی وہ کرتے رہے. اب کیا ہوا؟ فلما نسو ما ذکرو بہ، پھر وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا. اللہ نے کیا نصیحت کی تھی ان کو؟ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب انہوں نے کتاب کو جھٹلایا، یا آج امت مسلمہ جو ہے وہ رسول کا انکار کرے، کتاب کا انکار کرے، تو وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں امت مسلمہ پر آئیں، تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکنا چاہیے، متنبع ہو کر توبہ استغفار کر کے نیک بننا چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ طریقہ ہے کہ جب میں ہلکے ہلکے عذاب بھیجتا ہوں، لوگ اس پر سنبھلتے نہیں ہیں، اور وہ دل اور ان کے سخت ہو جاتے، نرم نہیں ہوتے، اور وہ شیطان ان کے عملوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، اور اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے کی، تو اللہ اب دوسری آزمائش ان پر بھیجتا ہے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ فلما نسو ما ذکرو بہ، ان کو جو یاد دلایا گیا تھا کہ اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، جو ہلکے ہلکے عذاب بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے جب نہ یاد کیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک اور آزمائش ان پر بھیجی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے. اب کیا ہوا کہ جب یہ سرکشی میں بہت مصروف ہو گئے، گناہوں میں مصروف ہو گئے، شیطان تھپکی دے رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا بہت اچھا، اب دوسری قسم کا امتحان لیا گیا. وہ امتحان کیا تھا؟ دنیوی عیش و عشرت کے دروازے ان پر کھول دیے گئے اور دنیا کی زندگی سے متعلق وہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا کہ شاید یہ نعمتیں دیکھ کر یہ لوگ اپنے منعم اور محسن کو پہچانے اور اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یعنی انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، پھر وہ جھکنے کی بجائے، پھر اللہ کے قریب ہونے کی بجائے، وہ ان نعمتوں میں جو ان کو دی گئی تھی، حتی اذا فرحوا، وہ اس میں اتنا مبتلا ہوئے، اس میں اتنا مگن ہو گئے، اکڑ گئے، یعنی خوش ہوئے، جس میں کبر شامل تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ اخذناہم بغتتن، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. جب وہ اللہ کے رسول ان کے پیغامات کو بھلا بیٹھے، انہوں نے چند روزہ دنیا کو خوب سمجھ لیا، اس میں بدمست ہو گئے. یعنی پہلے سختی کا عذاب بھیجا کہ شاید یہ روئیں گڑگڑائیں مصیبتیں دیکھ کر تو میری طرف لوٹ آئیں، جب یہ اس میں پورا نہ اترے تو پھر نرمی کا، نعمتوں کا خوب نوازا کہ شاید ابھی یہ مجھے پہچان لیں. اب یہ ابھی انہوں نے جب نہیں پہچانا تو حجت تمام ہو گئی. پھر ہم نے کیا کیا؟ اخذناہم بغتتن، ہم نے اچانک ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا. فائزہ ہم مبلسون، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے جو تھے وہ مایوس تھے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر ایسا ان کو پکڑا کہ بالکل ہی یہ مایوس ہو گئے، ایک دم پکڑ لیا. فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس طرح ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی. اب آپ دیکھیں جڑ کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی. یعنی پچھلی قوموں پر جب عذاب آیا، کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کبھی کسی دوسری طرح، اور عذاب کیسے آیا کہ پوری کی پوری قوم بھسم ہو کر رہ گئی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی کے ایسے طوفان نے گھیر لیا کہ جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا میں پہاڑ پر جا کر بچ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی سے بھی اوپر پانی چلا گیا. قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان 8 دن مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ بچا. قوم سمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعے تباہ کر دیا گیا. قوم لوط کی تو بستی ہی الٹ دی گئی، پوری بستی جو آج تک اردن کے علاقے میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ اردن کے ایک علاقے میں جو پانی ہے، اس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی، حتیٰ کہ رسی بھی اگر آپ پھینکتے ہیں تو وہ گل جاتی ہے. یعنی آج تک کوئی چیز وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتی. اس کو بحر میت، بحر میت یعنی ڈیڈ سی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بحر لوط کے نام سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اپنا شدید عذاب اس قوم پر بھیجا تھا. اور کیوں بھیجا تھا؟ ان کی نافرمانیوں کی. ہر قوم پر جو عذاب آیا تو اللہ نے ایسے تھوڑی بھیجا تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. کبھی کوئی تھوڑی قوم تباہ ہوئی، پھر اور عذاب بھیجا تو پوری قوم تباہ ہوئی، ہے نا. کسی کو جو ہے وہ بیک وقت تباہ کیا گیا، اور کسی کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ تباہ کیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ کیا ہے عذاب بھیجنے کا، کہ میں جو ہوں وہ اس لیے عذاب بھیجتا ہوں. یعنی کبھی جو ہے وہ باقاعدہ عذاب، مصیبت، تو دنیا میں انسانی زندگی پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی جاب چھوٹ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، یا کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو گڑگڑاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. تو جب لوگ مصیبتوں سے بھی نہ بدلے تو اللہ پھر نعمتوں کی بارش کر کے پھر چاہتا ہے کہ وہ اس کے نشے میں مست ہو جائے، مخمور ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ کا اچانک عذاب ان کے اوپر آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو مختلف قوموں کا حال سنایا. تو اصل بات کیا ہے؟ والحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ تعریف جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لوگوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، لوگوں نے نبی کو اور نبی کی کتاب کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ قبول نہ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی تعریف کرے یا نہ کرے تو پوری کائنات میں خود بخود جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگو تم اللہ کی طرف جو ہے وہ جھک جاؤ، لوگو تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کی حمد اور تعریف کرو، یعنی خدا فراموش نہ بن جاؤ۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، اس کو نوٹ کر لیں گے، استدراج ہے، اس کا مطلب ہے ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ تو یعنی قرآن مجید کی یہ آیت اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس دنیا کی ترقی ہو اور کسی کے پاس بہت خوشحالی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرد یا وہ قوم جو ہے وہ اللہ کی بڑی پیاری اور چہیتی قوم ہے اور اللہ اسے خوش ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی گمراہ قوموں کا یا گمراہ جو لوگ ہیں ان کو دنیا کی خوشحالی ملنا یا ان کو مصیبت جو ہے یہ مہلت کے طور پر ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ جو کچھ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ پر جو ہیں وہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئیں۔ اور جب اللہ پھر عذاب بھیج کر کسی کو ختم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت جو یہ بات کہتے ہیں نا والحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ وہ ظالموں کو دنیا میں رہنے نہیں دیتا، ان کو ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، تاکہ مظلوم ان کے ظلم و ستم سے نجات پا کر اپنی زندگی آرام اور چین سے گزار سکے۔ کیونکہ ظالم مظلوم کو جب تنگ کرتا ہے تو اللہ پھر ظالموں کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتا ہے، کسی کو مچھر کے ذریعے اور کسی کو جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے سپرد کر کے۔ تو حقیقت یہ کیا ہے کہ تعریف جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ تھی سنت الہی کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے متعلق، ہے نا۔ تو اب دوسری بات جو ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو مطالبہ کرتے تھے عذاب کا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر عذاب جو ہے وہ کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ کیا فرمایا، قل ارئیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اب یعنی ان کے جو عذاب کا مطالبہ تھا نا، یہ اس کا دوسری طرح سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے غور کیا ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری قوت سماعت لے لے، یعنی تم کانوں سے سن نہ سکو، وابصارکم اور وہ تمہیں تم دیکھ نہ سکو، یعنی تمہاری بینائی کو اللہ لے لے، فختم علی قلوبکم اور وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ مہر لگانے سے کیا مطلب ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اس کی قوت اس کے پاس نہ رہے۔ من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ جو تم کو یہ قوتیں واپس دلا دے۔ تو کیا بات کہنا مقصود ہے کہ کوئی اور معبود، یہ جو تمہارے لات عزا منات یا دنیا میں انسان جن کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا آج مسلمان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دلائل پر بھی ذرا غور تو کرو کہ جب تم پر یہ مصیبت آتی ہے کہ تمہیں نظر نہ آئے، تم سن نہ سکو، تم دیکھ نہ سکو، تو تمہیں اس مصیبت سے کون نکالتا ہے، تمہارے معبود یا پھر اللہ؟ تو جب اللہ یہ نکالتا ہے انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ کس طرح اس سے نظریں چرا جاتے ہیں، کبھی تم نے سوچا بھی؟ انظر کیفا، دیکھو تو صحیح کہ کس طرح ہم اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں بار بار، اور تم ہو کے نظریں چرا جاتے ہو، تم ہو کے پہلو تہی کرتے ہو. تو یہاں پر بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں، کان اور دل جو ہیں انسان کے بڑے اہم اجزاء ہیں، اور اللہ اگر یہ خصوصیات جو ان چیزوں کے اندر رکھی ہے اللہ لے لے تو پھر کوئی اور تو نہیں لے سکتا. اور اگر اللہ ان کو ویسے ہی ختم کر دے کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کا کوئی حصہ ہی لے لے، تو دونوں پر ہی قادر ہے نا کہ کان تو رہیں لیکن انسان سن نہ سکے، یا پھر کانوں کو بھی محروم کر دے، کانوں سے بھی کسی کو محروم کر دے، یا آنکھیں تو ہوں پر وہ دیکھ نہ سکے، یا پھر دیکھنے اور آنکھوں دونوں سے محروم کر دے، یا پھر یہ کہ دل. تو یہ جو اعضاء ہیں چاہے تو اللہ ان کو ختم کر دے یا ان کے اندر جو صلاحیتیں خصوصیات ہیں ان کو ختم کر دے. تو کوئی ہے جو اللہ کی گرفت سے بچ سکے یا خود کو بچا سکے؟ تو یہ اس طرح سے بات کو پیش کرنا مقصد کیا ہے کہ لوگ ڈریں اور لوگ خوفزدہ ہوں اور لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں. یعنی دیکھو کیسے اللہ بار بار اپنی آیات کو مختلف طریقے سے بار بار پیش کرتے ہیں، ثم هم یستفون، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ اسے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا قل ارئیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یہلکوا الا القوم الظالمون. ان سے کہیے کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی کبھی تم نے سوچا، دیکھنے سے مراد کیا ہے، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اچانک اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے، او جہرتن یا علانیہ، یعنی یا تو بتا کر آئے یا اچانک آ جائے، تو اس وقت کیا ہوگا جب عذاب آئے گا؟ هل یہلکوا الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ تو بغتتن بے خبری ہے، بے خبری سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں رات مراد ہے، رات کے وقت لوگ آرام کی نیند، گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں نا، تو رات کو یا تو عذاب آ جائے. اور جہرتن سے مراد خبرداری یعنی دن ہے، جیسے سورت یونس میں آتا ہے بیاتن او نہارا، سورت یونس آیت 50، یعنی اللہ چاہے تو دن کو عذاب دے یا رات کو. تو ایک تو اس کے معنی ہے کہ رات کو آئے یا دن کو آئے، ٹھیک ہے. دوسرے معنی مفسرین کہتے ہیں کہ بغتتن سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر کسی تمہید کے آئے، جیسے بادل آئے اور لوگ سمجھے کہ واہ بھی واہ یہ بارش آ رہی ہے اور اس سے ہماری سب فصلیں خوب پکیں گی، تیار ہوں گی، اور وہ اتنی بارش کی فصلیں تباہ ہو جائیں. تو یہ ہے کہ بغیر تمہید کے آئے. اور جہرتن سے مراد کیا ہے کہ پہلے تمہید ہو اور پھر اس کے بعد عذاب، یعنی مراد یہی ہے کہ جہرتن ہو یا بختتن، لیکن وہ آئے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے. اور ایسا عذاب کن لوگوں پر آتا ہے؟ هل یہلکوا الا القوم الظالمون، صرف ان قوموں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں. پھر فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے. تو خوشخبری کن کو دیتے تھے؟ جو اچھے کام کرتے تھے. اور وہ ڈراتے کن کو تھے؟ جو کہ نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے تھے اہل مکہ کہ اے رسول ہمارے ان ان مطالبات کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے جو رسول بھیجے وہ اس لیے نہیں بھیجے کہ لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں، ان کے مطالبات پورے کریں، مخالفین کے تعصب کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں، نہیں اس لیے نہیں، بلکہ ہم تو پیغمبروں کو بھیجا اس لیے کہ وہ ان کو خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں. خوشخبریاں کس چیز کی؟ کہ نیک عمل کرو ورنہ پھر جو ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے، اور برے عمل نہ کرو ورنہ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے، رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا جا رہا ہے. تو جب رسولوں نے لوگوں کے اندر ابشار اور انذار کا کام کیا، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. اب یہاں پر دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب رسول جو تھے، جب انہوں نے لوگوں کو خوشخبری بھی دی، ڈرایا بھی، تو لوگوں نے دو کام کیے، ایمان اور عمل صالح. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسولوں کی دعوت کا نتیجہ تکذیب نہیں ہے، جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ہے نا؟ اسی لیے تو رسول آتے ہیں نا، کہ تاکہ لوگ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں، ایمان لائیں اور عمل صالح اختیار کریں. اس لیے تھوڑی رسول آتے ہیں کہ لوگ معجزات کا مطالبہ کریں اور لوگ ایمان کے لیے معجزات کا انتظار کریں. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے لیے پیچھے والے جو غلطیاں ہوگی تھی اس پر بھی کوئی ان کو خوف نہیں ہونا تھا، پھر اگر وہ ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کرتے، اور نہ ہی آئندہ کا کہ فیوچر کا کیا بنے گا. جب طرز عمل کی اصلاح کر لی، جب ایمان لے آئے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. یعنی آخرت کے بارے میں بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، دنیا میں کیا چھوڑا ہے، دنیا میں جو لوگ ترقی کر رہے تھے، جو نعمتیں تھیں جو ان کو نہ ملی، اس پر بھی وہ افسردہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ دونوں جہانوں میں اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہے نا؟ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے نتیجے میں دنیا میں اگر ان کو کچھ محرومیاں بھی ملتی ہیں، وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی، حرام طریقے سے فلاں نے گھر لے لیا، گاڑی لے لی، فلاں نے فلاں کو مار کر اپنا حق لے لیا، فلاں نے فلاں پہ زیادتی کر لی، اور وہ تو اچھا رہا، میں نے جھوٹ کیوں نہ بولا، ہے نا؟ تو ایسی باتوں پہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتے، کبھی افسردہ نہیں ہوتے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ایمان اور عمل صالح کی بجائے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ یمسہم العذاب، اب ان کو پہنچے گا عذاب، مس چھوئے گا ان کو عذاب. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب جو ہے ان کو اس لیے آئے گا کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے تکفیر کی اور تکذیب کی، انکار کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، رسولوں کا انکار کیا، ان کی اطاعت نہ کی، کتاب پر ایمان نہ لائے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا. تو عذاب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں. اور ہمیں بھی ہماری دنیا کی زندگی میں ہم پہ جو بھی آزمائش آئے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر شخص آزمائش میں ہے، کوئی دکھ کی آزمائش میں ہے، کوئی سکھ کی آزمائش میں ہے. جب دکھ کی آزمائش جو ہے ہوتی ہے، یہ آسان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. جو سکھ کی ہوتی ہے نا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. جو نیک لوگ گزرے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دکھ کی آزمائش میں آزمائے گئے تو ہم اس پر پورا اترے، لیکن جب سکھ کی آزمائش میں آزمائے گئے، نعمتوں سے ہم مالا مال ہوئے، تو ہم اس پہ پورا نہ اتر سکے. ہر جو آزمائش ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. جتنی زیادہ جس کو نعمتیں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ اسی کی ٹھنڈک میں سو جاؤ اور نماز ہی نہ پڑھو، یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ پھر اللہ کے حقوق ادا نہ کرو. تو جب گرمی لگتی ہے تو نیند نہیں آتی، تو آنکھ کھلی تو نماز پڑھ لی، اور اسی کی ٹھنڈک میں سوئے تو پھر یاد ہی نہ رہا کہ اللہ بھی ہے. مصیبتیں آئیں تو جائے نماز بچھا لیا، بکرا ذبح کرے، صدقہ کرے، دعا کرے، اذکار کرے، درس رکھے، اور جب نعمتوں سے مالا مال ہوئے تو پھر بھول ہی گئے کہ اللہ کون اور ہم کون، ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی چیز جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، میری آیات کو مت جھٹلاؤ، ورنہ میرا عذاب آئے گا. میرا عذاب ایسے تھوڑی آتا ہے، میں کوئی تم سے دشمنی تھوڑی کرتا ہوں، عذاب تو آتا ہے فسق کی وجہ سے، معصیت اور نافرمانی اور کفر کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کل اعلان کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ایک ہی بات ہے, کفار کے مطالبات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اور ساتھ ہی ان پر عطاب بھری ڈانٹ بھی جو محبت بھری ڈانٹ ہے, اور اس کے ساتھ پھر ان کے مطالبات کا جواب بھی کہ کائنات کی نشانیاں, اور اب فیصلہ کن اعلان کر دیا آیت 50 میں, اور وہ اعلان کیا ہے کہ پیغمبر کی زبان سے آخری اور فیصلہ کن اعلان کر دیا کہ مجھ سے بحث نہیں کرنی. بات کیا ہے, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, لا اقول لكم, میں تم سے نہیں کہتا, عندي خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے تم سے کب کہا کہ میں امیر ہوں اور میرے پاس جو ہیں وہ اللہ کے خزانے ہیں. دوسری بات کیا ہے, ولا اعلم الغیب, اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. میں نے کب کہا کہ غیب کا علم میں رکھتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک, اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ہے, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہی نہیں ہیں. جس طرح اللہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے, اے مکہ کے کافروں, میرے پاس وہ قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے. میں اللہ کی اجازت کے بغیر جب میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو میں معجزہ کیسے دکھا دوں؟ جب اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے, جب اس کی اجازت نہیں ہے, تو میں تمہیں معجزہ نہیں دکھا سکتا کہ جس معجزے کو دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا کہ میں رسول ہوں یقین ہو جائے. پھر ساتھ ہی کہ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں کون سے حالات پیش آنے والے ہیں کہ میں وہ تمہیں بتا دوں. تم عجیب چیز چاہتے ہو نا, میرے پاس وہ بات بھی نہیں ہے. اور تیسری بات کیا کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ میں دعویٰ کروں کہ میں فرشتہ ہوں, اور فرشتہ جو ہے وہ بہت سی ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے, تو وہ بھی میری طاقت سے باہر ہے. تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو پیروی کرتا ہوں مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری حیثیت جو ہے وہ کیسی ہے کہ میں جو ہے وہ پیروی کروں. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا, اوتیت القرآن ومثلہ ما, مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی پیروی کروں. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے جو علم دیا گیا ہے, میرا یہ کام ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک اس کی جو ہے وہ پیروی کروں. اور تم یہ جاننے کے لیے کہ میں نے جو پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے, تم چاہتے ہو کہ کوئی معجزہ دکھائیں, یا وہ آتے تھے نا غیب کی خبریں پوچھتے تھے, بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی, کبھی پوچھتے تھے ہمارا فلاں جو آدمی مر گیا ہے اب اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں, کبھی کہتے تھے ہمارا جو وہ جو فلاں کشتہ یا فلاں کلاب ہے جو ہے نا اس کو زندہ کر کے دکھا دو, کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ مثلا جو ہے وہ یعنی اگر آپ نبی ہیں تو آپ قرضہ کیوں لیتے ہیں, آپ غریب کیوں ہیں, کبھی کہتے تھے کہ بھوک کیوں لگتی ہے, پیاس کیوں لگتی ہے, پھر یہ کہ آپ بغیر آپ کے جو بیٹے تھے وہ فوت کیوں ہوگئے, ڈفرینٹ آ کر باتیں, مختلف مطالبات جو تھے وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے اعلان کروا دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ایسا انسان ہوں کہ جس کی طرف وحی کی ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے بس وہ مجھے کرنا ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون, کہہ دیجئے, پھر ان سے پوچھئے, کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی جو میں حقیقتیں پیش کر رہا ہوں یہ ساری حقیقتیں وحی کے ذریعے میرے پاس آئی ہیں, اور ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے, اور تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو. تو هل يستوي الأعمى والبصير, کیا آنکھوں دیکھا اور بغیر دیکھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی میرا اور تمہارا جو فرق ہے وہ ایسے ہی جیسے بینا اور نابینا کا, تو اس اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے, آپ کو معراج پر غیب جو ہے اس کے مشاہدات بھی کروائے گئے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں تو کیا ہے کہ مجھے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کروایا گیا ہے اور تمہارے پاس یہ حقیقتیں نہیں ہیں، تو تم گویا کہ بغیر مشاہدے کے ہو اور میں مشاہدے کے ساتھ ہوں، تو افلا تتفکرون، کیا اب تم جو ہے وہ سمجھتے ہو، کیا اب تم غور و فکر سے جو ہے وہ کام لیتے ہو؟ تو یہ جو تینوں سوالوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا، اور آج بھی رسول اللہ کے بارے میں جو لوگوں نے غلط تصورات قائم کیے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں پہ یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول کو خدا نہ بنائیں، انہیں خدائی کا مالک نہ قرار دیں، ان کی عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح غلو کی بجائے، افراط و تفریط کی بجائے جو ہیں وہ رسول کی اطاعت کریں، یعنی نہ تو پیغمبر کو قتل کریں اور نہ ہی پیغمبر کو خدا بنا دیں، بلکہ کیا کریں، اطاعت کریں پیغمبر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، معجزات بھیجنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے، ایمان اور عمل صالح اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہترین عقائد رکھنے والا اور بہترین مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔